بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیش خدمت ہے کتاب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصنف الحاج محمد فیض احمد اویسی، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر کتابوں اور مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 03067878222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا نام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصنف دنیا اسلام کے عظیم مصنف مفسر اعظم پاکستان حضرت علامہ الحاج مفتی پیر محمد فیض احمد اویسی رضوی، محدث بہاولپوری. کتاب کا مختصر تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. ارادہ ہوا کہ چھوٹے بچوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر سماحیں اور سیرت پاک جمع کی جائے. اس کتابچہ میں مضامین جمع کر کے اس کا نام رکھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان بھائیوں سے التماس ہے کہ بچوں کو یہ کتابچہ پڑھائیں، بلکہ انہیں زبانی یاد کرائیں، تاکہ بچے آگے چل کر اپنی زندگی سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سنواریں. ادائی للخیر الفقیر القادری محمد فیض احمد اویسی رضوی، بہاولپور پاکستان. عنوان نمبر 1، دنیا کی حالت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل دنیا کی حالت بہت خراب تھی، بالخصوص عرب کی تو جہالت و گمراہی کی طریقوں میں ڈوبا ہوا تھا. دین ابراہیمی جو عرب کا اصلی دین تھا، سوائے چند رسموں کے جن سے عقل سلیم کو قطع نظر ارشاد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار نہیں ہو سکتا، عرب میں معدوم ہو گیا تھا. بجائے توحید کے عموماً شرک و بت پرستی تھی. وہ معبودان باطلہ کو قادر مطلق کی طرح اپنے حاجت روا جانتے تھے. بعض اجرام فلکیہ، آفتاب و ماہتاب اور ستارگان کی پوجا کرتے تھے. بعض تشبیہ کے قائل تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا کرتے اور خدا کے ہاں ان کی شفاعت کے امیدوار تھے. شرک و تشبیہ کا کیا ذکر، بعض کو تو خدا کی ہستی ہی سے انکار تھا. وہ شب و روز شراب نوشی، کمار بازی، زناکاری اور قتل و غارت گیری میں مشغول رہتے تھے. قساوت قلب کا یہ حال تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھانے سے دریغ نہ کرتے. لڑائیوں میں انسانوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کا پیٹ چاک کرنا اور بچوں کو تعتیق کرنا عموماً جائز سمجھتے تھے. ان کے درمیان جو یہود و نصارہ تھے، ان کی حالت بھی دگرگوں تھی. ان کی کتابیں تبدیل ہو چکی تھی. یہود خدا کو مخلولت الید، ہاتھ بندہ ہوا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. اور نصارہ تین خدا مانتے تھے، اور مسئلہ کفارہ کی آڑ میں اعمال حسنہ کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے. یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ تمام دنیا میں اسی طرح کی تاریکی چھائی ہوئی تھی. چنانچہ اہل فارس آگ کے پوجنے اور ماؤں کے ساتھ زنا کرنے میں مشغول تھے. اہل ترک شب و روز بستیوں کے تباہ کرنے اور بندگان خدا کو اذیت دینے میں مصروف تھے. ان کا دین بتوں کی پوجا اور ان کی عادت مخلوقات پر ظلم کرنا تھا. ہندوستان کے لوگ بتوں کی پوجا اور خود کو آگ میں جلانے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے، اور نیوک کو جائز سمجھتے تھے. یہ عالمگیر ظلمت اس امر کی مقتضی تھی کہ حسب عادت الہی ملک عرب میں، جہاں دنیا بھر کے ادیان باطلہ و عقائد قبیحہ و اخلاق رذیلہ موجود تھے، ضرورت تھی کہ ایک حدیث تمام دنیا کے لیے مبعوث ہو، چنانچہ ہمارے حضور برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کے آنے سے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، کائنات میں توحید خداوندی عام ہوئی۔ حسب و نسب، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب بن مناف کا 21 واسطوں سے سلسلہ نسب عدنان تک جا پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ بی بی آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا ہے۔ ولادت باسعادت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول عام الفیل 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر مکہ مکرمہ میں فجر کے وقت ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے پیدا ہوئے۔ آجائے بات ولادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ تشریف لاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، جس سے آپ اپنے علو مرتبہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ بدن بالکل پاکیزہ اور تیز کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ کیے ہوئے، ناف بریدہ، چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح نورانی، آنکھیں قدرتی سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اطلاع بھجوائی۔ وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ کے لیے صدق کے دل سے دعا کی اور اللہ تعالی کی اس نعمت عظما کا شکریہ ادا کیا۔ در یتیم پیدا ہوئے، آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت باسعادت سے تقریباً 3 ماہ قبل یثرب مدینہ منورہ میں وفات پا گئے۔ رضاعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے 2 یا 3 ماہ تک دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی صوبیہ نے چند روز یہ سعادت حاصل کی۔ بعد ازاں حضرت سیدہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بھاگ جاگے، وہ آپ کو طائف کے علاقے میں لے گئیں اور 2 سال تک دودھ پلاتی رہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات، آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئے۔ بعض کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں، ام یمن بھی ساتھ تھیں۔ جب واپس آئیں تو راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ قبر آمنہ کی بے حرمتی، نجدیوں نے بڑی بے دردی اور بے ادبی سے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کر کے گرایا اور بلڈوزر چلائے۔ پورے عالم اسلام میں نجدیوں کی اس حرکت پر احتجاج ہوا، مگر وہ اپنی گستاخی سے باز نہ آئے۔ دادا کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال 2 ماہ 10 یوم کے تھے کہ دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ 12 سال 2 ماہ 10 یوم کی عمر میں اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر فرمایا، مگر تیما کے مقام سے واپس لوٹ آئے۔ ازدواجی زندگی، 25 سال 2 ماہ 10 یوم کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ شادی کی، جبکہ اس وقت بی بی صاحبہ کی عمر 40 سال تھی۔ ہجر اسود کی تنصیب و اعلان نبوت، اسی سال اہل مکہ نے تعمیر کعبہ کیا اور ہجر اسود کی تنصیب پر جھگڑا ہوا۔ اتفاق کے ساتھ آپ کو حکم تسلیم کیا گیا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تفصیل یوں ہے کہ عرب جیسی قوم میں جس کی حالت اوپر بیان ہوئی، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی باسط تک ہر پہلو کے لحاظ سے بالکل بے لوث رہی۔ آپ اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں مشہور تھے، حتیٰ کہ قوم نے آپ کو صادق الامین کا لقب دیا ہوا تھا۔ آپ مجالس لہو و لعب میں کبھی شریک نہ ہوئے، وہ افعال جاہلیت جن کی آپ کی شریعت میں ممانعت ہے آپ کبھی ان کے مرتکب نہ ہوئے۔ جو جانور بتوں پر ذبح کیے جاتے آپ ان کا گوشت نہ کھاتے۔ فسانہ گوئی، شراب خوری، قمار بازی اور بت پرستی جو قوم میں عام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے الگ رہے۔ اعلان نبوت سے قبل ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس وقت نبی بنایا جب وقت ہی نہ تھا۔ خلاق کائنات کی تخلیق اول آپ ہیں۔ جب دنیا پہ تشریف لائے تو بالقوا وبالفعل نبی تھے۔ 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا، چونکہ اظہار نبوت سے کئی سال قبل آپ علیحدگی اور تنہائی کو پسند کرنے لگے اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 میل دور غار حرا میں وقت گزارتے، مشاہدات کائنات کو دیکھتے اور ان پر غور و خوض کرتے۔ اس خلوت نشینی کے 3rd سال 21 رمضان المبارک کو رات کے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئے، آپ سے کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ فرشتے نے تیسری بار آپ کو دبوچا اور کہا اقرا پڑھیے۔ فرشتے نے سورۃ العلق کی 5 آیات تلاوت کی، آپ نے بھی فرشتے کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کی، وہ یہ ہیں: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العلق آیت نمبر 1-5۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ علمی خیانت: کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین نے وحی اول کی حدیث اول پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی نفی میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، لیکن تمام بے سود۔ مثلا ما انا بیکاری کا ترجمہ لکھا میں پڑھا ہوا نہیں، یہ ترجمہ غلط ہی نہیں بلکہ تحریف حدیث کے ساتھ علمی خیانت بھی ہے، اس لیے کہ قاری اس میں فاعل کو مفعول کے معنی میں لکھ دیا، جبکہ عربی میں اس میں فاعل بمعنی مفعول کبھی آتا ہی نہیں اور نہ ہی واضح نے ایسی وضع کی۔ صاحب عقل و فہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2-3 بار بڑی تاکید سے اقرا کہا، آپ ہر بار فرماتے میں نہیں پڑھتا، تو کیا اتنے بڑے کامل فصیح و بلیغ عربی داں کو لفظ اقرا نہیں آتا؟ جبکہ یہ لفظ اتنا آسان ہے کہ آج اجمیوں کے بچے بچے فر فر پڑھ دیتے ہیں۔ دراصل اس سے تو آپ نے سمجھایا تھا کہ جب تک اللہ کا نام نہ لوگے میں نہیں پڑھتا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اس حدیث شریف کی مکمل شرح اور سوالات و جوابات فقیر کی شرح بخاری اور رسالہ پڑھا لکھا امی میں پڑھیے۔ اولین مسلمان: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ، چچا زاد بھائی حضرت مولا علی، آپ کے دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر، آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ پہلے پہلے مسلمان ہوئے۔ رضی اللہ تعالی عنہم. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تحریک پر حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے. عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ کے بعد ام فضل زوجہ حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت اسماء بنت صدیق اکبر، پھر فاطمہ خواہر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئیں. دعوت اسلام. ہمارے حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے بعثت سے 3 سال تک اسلام کی تبلیغ انتہائی پوشیدہ طور پر فرماتے رہے. جب علل اعلان تبلیغ دین کا حکم آیا تو ہر اجتماع میں اسلام کی صداقت و حقانیت بیان کرنا شروع فرما دی تو کفار مکہ اہل اسلام پر ظلم و ستم کرنے لگے. مسلمان 2 سال تک تکالیف برداشت کرتے رہے. ان کے ظلم کی وجہ سے اہل اسلام نے ہجرت کی. ہجرت حبشہ. اللہ تعالی کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملنے پر نبوت کے 5ویں سال رجب المرجب میں کچھ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ان میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے. اس موقع پر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. سمندر پہنچنے تک 12 مرد اور 5 عورتیں حضرت عثمان ابن عفان سے جا ملے، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے. نبوت کے 6ویں سال حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی دعا بھی فرمائی تھی. اب مسلمانوں نے بیت اللہ شریف میں اعلانیہ عبادت شروع کر دی. نبوت کے 7ویں سال قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطع تعلق کر دیا. بنابراین ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں بنی ہاشم کے ساتھ مکہ مکرمہ شاب ابی طالب میں محصور رہے. نبوت کے 10ویں سال پہلے آپ کے چچا ابو طالب نے وفات پائی. ان کے 3 دن بعد بعض روایت میں 2 ماہ بعد رمضان المبارک میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال قرار دیا گیا. اس وقت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال 8 مہینے 11 دن تھی. طائف کا سفر. اسی سال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہ ہمراہ عرب کے سرسبز علاقہ طائف میں اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت دی گئی. پتھر مارے گئے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہوئے. زخموں سے اتنا خون بہا کہ نالین شریف خون سے پر ہو گئے. بوقت وضو پائے اقدس جوتے سے نکالنا مشکل ہو گیا. ایک دن تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی اور تان زنی کرتے، گالیاں نکالتے، تالیاں بجاتے اتنا زخمی کیا کہ بیٹھ گئے. حضرت زید بن حارثہ دوڑ کر ڈھال بنے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے. پھر آپ ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے. اتنے ظلم و ستم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں میں اپنے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے. جن مسلمان ہوئے. طائف کے سفر میں مقام نخلہ پر جنوں کی ایک جماعت نے آپ کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا. اسی سال حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت میں قبول فرمایا. نبوت کے 11 سال. موسم حج کے موقع پر یثرب مدینہ منورہ قبیلہ اوس کے 6 افراد حضرت ابو الحسیم بن تیہان، حضرت اللبامہ اسد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن رباب رضی اللہ عنہم مقام عقبہ پر مسلمان ہوئے اور مدینہ منورہ جا کر اپنے قبائل کو اسلام کی دعوت دی. بیعت عقبہ. دوسرے سال 12 ہجری نبوی میں حج کے موقع پر قبیلہ اوس کے 12 اور قبیلہ خزرج کے 6 افراد نے منا کی گھاٹی میں آ کر اسلام قبول کیا. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے. معراج. اسی سال مشہور قول کے مطابق 27 رجب المرجب کو اللہ تعالی نے ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے اعلیٰ مرتبہ سے نوازا، چنانچہ اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اور پارہ نمبر 25 سورۃ والنجم کی ابتدائی آیات میں ہے. عقیدہ. پیارے بچوں، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج حالت بیداری میں ہوئی اور زمین سے لا مکان تک آپ اپنے ظاہری بشریت جسم سمیت تشریف لے گئے، اور یہ سارا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے ہوا. معراج از مکہ تا بیت المقدس کا منکر کافر ہے، بیت المقدس سے تا سموات کا منکر فاسق ہے، اس کے بعد لا مکان اور دیدار الہی کا منکر نہ کافر ہے نہ فاسق. اس شب آپ سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے. اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں. اس وقت آپ کی عمر مبارک 51 سال 9 ماہ تھی. نبوت کے 13 سال. حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے تقریباً 72 مرد 2 عورتیں ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور منا کی وادی میں رات کے وقت بیعت کی کہ ہم اپنے جان و مال آپ پر اور اسلام کی حفاظت کے لیے قربان کریں گے. آپ نے ان کی جان ساری کو دیکھ کر فرمایا، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، اور میں تمہارا اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے. ہجرت مدینہ منورہ. اسی سال یکم ربیع الاول شریف 16 ستمبر 622 بروز سوموار میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلایا. اپنے پیارے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. ہجرت مدینہ کے سفر میں ایک اونٹ پر آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سوار ہوئے، دوسرے اونٹ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریت راستہ کی رہنمائی کے لیے ہم سفر تھے. ام معبد رضی اللہ عنہ کی بکری. دوران سفر ام معبد رضی اللہ عنہ کی بکری جو کمزور تھی دودھ دینے کے قابل نہ تھی، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ پھیرے اور بسم اللہ پڑھ کر دودھ دوہنا شروع فرمایا تو ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا. یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور اس کا خامد مسلمان ہو گئے. بکری کئی سال تک رہی. روایت ہے کہ یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورے خلافت میں جب سخت کات پڑا تمام جانوروں کے نتنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام دودھ دیتی تھی. بریدہ اسلمہ اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہوئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمہ اپنے قبیلے بنی سہم کا سردار تھا. قریش مکہ سے انعام حاصل کرنے کی لالچ میں آپ کی تلاش میں سرگرداں تھا. اپنے 70 ساتھیوں سمیت مدینہ منورہ کے راستے میں آپ کے قریب پہنچا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. آپ کی پر تاثیر گفتگو اور آپ کے جمال جہاں آرا نے بریدہ کا دل موہ لیا. وہ اپنے 70 ساتھیوں سمیت فوراً اسلام کے دامن میں داخل ہو گیا اور کمال عقیدت سے درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری تمنا ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ اس شان سے ہو کہ جھنڈا لہرایا جائے. یہ کہہ کر حضرت بریدہ اسلمہ رضی اللہ عنہ نے خوشی کے مارے اپنی پگڑی کو ایک ڈنڈے سے باندھ کر پرچم بنایا. یہ پرچم لہراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت نعرہ لگاتے ہوئے مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے. مدینہ منورہ میں داخلہ 8 ربیع الاول سن 1 ہجری بروز پیر شریف بمطابق 23 ستمبر 622 میں شہر مدینہ سے قبل قبا میں رونق افروز ہوئے. یہاں چند دن حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر رہنے کے بعد 12 ربیع الاول شریف جمعۃ المبارک کو شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. بنو سالم کی آبادی میں پہلا جمعہ ادا فرمایا جہاں آج کل مسجد جمعہ واقع ہے. میزبان رسول مدینہ منورہ میں آمد کے بعد ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہا. اسی سال حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی. اسی سال مسجد نبوی مکمل ہوئی اور اذان کی ابتدا بھی اسی سال ہوئی. اسی سال یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں دیکھ کر مسلمان ہوئے. خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو آپ کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے فیصلہ کیا یہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. بھائی چارہ, ہجرت کے 9 ماہ بعد آپ نے مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا. عنوان نمبر 2, ہجرت مدینہ کے دوسرے سال کے چند اہم واقعات. تحویل قبلہ. رجب یا شعبان میں محلہ بنی سلمہ میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. نماز ظہر ادا فرمائی. دوران نماز ہی تحویل قبلہ یعنی قبلہ تبدیل ہوا, جس کا ذکر قرآن کے دوسرے پارہ سورۃ البقرہ میں ہے. مدینہ منورہ میں آج اسی جگہ پر مسجد قبلتین اس عظیم واقعے کی یادگار ہے. نکاح سیدۃ النساء. اسی سال آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ہوا. رمضان المبارک کے روزے اسی سال فرض ہوئے. غزوات و سرایا کا آغاز. ہجرت کے 14 ماہ 9 دن بعد غزوات و سرایا کا سلسلہ شروع ہوا. سریہ اور غزوہ میں فرق. سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا ہو. سرایا کی تعداد 47 ہے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں. یہ کل 19 ہیں. ہجرت مدینہ سے وصال تک ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا. جنگ بدر. غزوات میں بدر کی جنگ بہت مشہور ہے جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور مکہ مکرمہ کی جانب بدر کے مقام پر لڑی گئی. مسلمانوں میں صرف 313 جانسار تھے. پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے. لشکر کفار. جبکہ کفار مشرکین کی تعداد 1000 تھی, جن میں قریش کے 9 سردار اور جنگجو مشہور زمانہ بہادر تلوار زنی کرنے میں مہارت رکھنے والے تھے. جنگی سامان میں 100 گھوڑے اور 600 زرہ ہیں. 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں، اونٹ کثرت سے تھے، مگر خدا کی شان کی اتنے بڑے لشکر کو مسلمانوں نے ذلت امیز شکست دی۔ قرآن پاک میں اس غزوہ کو یوم الفرقان قرار دیا گیا، مسلمان کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ ہجرت کے تیسرے سال شوال المکرم میں مدینہ منورہ کے شمال میں 3 میل کے فاصلے پر جبل احد کے دامن میں جنگ احد لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کو سخت نقصان کے بعد فتح ملی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حنزلہ، حضرت عبداللہ بن جبیر و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ اسی سال 15 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا، انہا سے نکاح فرمایا۔ ہجرت کے چوتھے سال کے اہم واقعات، ہجرت کے چوتھے سال کے اہم واقعات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ 4 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ہجرت کے پانچویں سال کے اہم واقعات، غزوہ خندق شوال المکرم میں پیش آیا۔ اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت پیش کی، ایک سا آٹا اور بکری کے بچے کا گوشت۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے اور ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو 1000 لشکر نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اسی سال آپ نے حضرت سیدہ بی بی زینب بنت جاش اور حضرت سیدہ بی بی جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض ہوا۔ واقعہ افق، اسی سال ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی۔ مدینہ منورہ میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، کئی دنوں تک وحی کا نزول نہ ہوا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، واللہ ما علمتو اہلی الا خیرن، بخاری شریف جلد 2، کہ اللہ کی قسم میں اپنی اہلیہ کے بارے میں بہتر جانتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے متعلق قرآن کریم میں سورہ نور کی 10 آیت نازل ہوئیں، اور اسی سال آیت تیمم کا نزول بھی ہوا۔ ہجرت کے چھٹے سال، ذیقعد میں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ تشریف کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ قریش نے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ایک معاہدہ طے پایا جس کی چند شرائط یہ ہیں۔ شرائط نمبر 1، اس سال مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکہ میں قیام کر کے چلے جائیں۔ اپنے ساتھ تلوار جو نیام کے اندر ہو کے سوا کوئی ہتھیار لے کر نہ آئیں۔ شرائط نمبر 2، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں گے۔ شرط نمبر 3، کافروں یا مسلمان میں سے اگر کوئی مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے تو وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ شرط نمبر 4، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ ان شرائط میں بعض بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں، وہاں بعض مسلمانوں نے آپ کی خدمت میں التجا بھی کی کہ ان میں سے بعض شرائط کو نہ مانیں، مگر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ ان میں اسلام کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ابو جندل کی آمد، ابھی معاہدہ پر دستخط نہ ہوئے تھے کہ اہل مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو عاقد صلح نامہ کا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے گرتے پڑتے مقام حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آن پہنچا، جس کی آمد سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اس کے والد سہیل نے آپ سے کہا کہ اس صلح نامہ پر دستخط کرنے سے پہلے میری شرط یہ ہے کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں. آپ نے فرمایا ابھی فریقین کے دستخط نہیں ہوئے, معاہدہ تو دستخطوں کے بعد قابل عمل ہوگا. سہیل بن عمرو نے کہا پھر ہم صلح ہی نہیں کرتے. آپ نے اس کو بہت سمجھایا مگر وہ کسی صورت ابو جندل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے تیار نہ ہوا. آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو واپس مکہ جانے کا حکم فرمایا. چند ماہ میں اس معاہدہ کا اثر یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر اندر کم و بیش 300 مکہ کے کافر مسلمان ہوئے. عنوان نمبر 3, حکمرانوں کو دعوت اسلام یعنی خطوط روانہ فرمائے. اسی سال آپ نے مختلف بادشاہان کے نام خطوط لکھے, انہیں اسلام کی دعوت دی. حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو شاہ حبشہ اسہمہ نجاشی کے پاس بھیجا. اس نے نامہ مبارک کو پڑھا, اسلام لایا. ہرقل قیصر روم کے پاس حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو خط مبارک دے کر روانہ فرمایا. اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے ان سے تحقیقات کے بعد درباریوں سے مشورہ کیا کہ مسلمان ہو جانا چاہیے, مگر قوم کی مخالفت کو دیکھ کر ڈر گیا کہ کہیں میرا تخت نہ جاتا رہے. اس کے بعد وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتا رہا. ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ میں دل سے مسلمان ہوں مگر اس کا ثبوت نہیں ملا. خسرو پرویز بن حرمز بن نوشیروان کسرہ ایران کے پاس حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے گئے. اس نے نہایت گستاخی کی, آپ کے نام مبارک کو چاک کر دیا اور بازان گورنر یمن کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو. گورنر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تحقیقات کے بعد اپنے درباریوں سمیت اسلام کی ابدی دولت سے مالا مال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خسرو پرویز کے نام مبارک پھاڑنے کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا مزہ کا کتابی مزہ اللہ ملک ہو. اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا. چنانچہ اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ 10 جمادی الاول 7 ہجری شب منگل خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے رات کو سوتے میں خنجر مار کر اس کا پیٹ پھاڑ کر اس کو قتل کر دیا. اس کی بادشاہت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, یہاں تک کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلافے کے دور خلافت میں یہ حکومت صفحہ ہستی سے مٹ گئی. انتباہ, ہمارے بعض مسلمان اپنے بچوں کا نام پرویز رکھتے ہیں, اس نام کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا. اہل اسلام ہرگز ہرگز اپنے بچوں کا نام پرویز نہ رکھیں. جن مسلمانوں کا نام پرویز ہے وہ یہ نام تبدیل کریں, بہت فوائد پائیں گے. جریج بن متی جس کا لقب مکوکس تھا عزیز مصر کہلاتا تھا کے پاس حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی لے کر پہنچے. اس نے فرمان نبوی کی تعظیم و تکریم کی مگر مسلمان نہ ہوا. ہاں البتہ آپ کی خدمت میں چند تحائف کے ساتھ دو لونڈیاں, ایک حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں, آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے, دوسری حضرت سرین جو آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. حارث غسانی, والی غسان کے دربار میں حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ پہنچانے کی خدمت سر انجام دی. اس نے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کیا, خط پڑھ کر مسلمانوں کے خلاف فوج کو تیار کیا. غزوہ موتا اور غزوہ تبوک اس کے غرور کی وجہ سے پیش آئے جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. حوضہ, بادشاہ یمامہ کے پاس حضرت سلیت بن عمر رضی اللہ عنہ نامہ مبارک لے کر پہنچے تو اس نے خط کی تعظیم تو کی مگر اسلام کی دولت سے محروم رہا. چند حکمران جو مسلمان ہوئے, سمامہ ناجد کا حکمران 6 ہجری میں مسلمان ہوا، 7 ہجری میں غسان کا بادشاہ اور فردہ بن امرو خزائی کیسر کی طرف سے یمن کا گورنر مسلمان ہوئے، انہیں کیسر نے پہلے قید کیا پھر ان کو شہید کر دیا۔ عقیدر دومت الجندل کا حکمران 9 ہجری میں مسلمان ہوا، ذوالقلعہ حمیری یمن و طائف کے بعض علاقوں کا حکمران مسلمان ہو کر ایک دن میں 18,000 غلام آزاد کیے اور خود زاہدانہ زندگی بسر کی۔ جعفر شاہ عمان اپنے بھائی کے ساتھ مسلمان ہوا، شاہ بحرین مندر اپنی اکثر رعایا کے ہمراہ مسلمان ہوا، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے سلاطین و عمراء کے نام خطوط مبارکہ بھیجے گئے، ان میں تو بعض مسلمان ہو گئے بعض نے انکار کیا۔ ان کی تفصیلات کے لیے فقیر کی کتاب نور اسلام فی خطوب نبی علیہ السلام کا مطالعہ کریں۔ ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر واقع ہوا، بعض مورخین نے 6 ہجری میں اس غزوہ کا ذکر کیا ہے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دور ہے، یہاں یہودی بکثرت آباد تھے جو اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہ جنگ یہودیوں کے ساتھ تھی، اس جنگ میں مجاہدین اسلام کی تعداد 1600 کے لگ بھگ تھی جبکہ یہودیوں کی فوج 20,000 تھی۔ اس غزوہ میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کمال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فاتح خیبر قرار پائے، سیدہ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس جنگ میں قیدی عورتوں میں حضرت سیدہ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا جو بنو نذیر کے رئیس اعظم حیہ بن اختب کی بیٹی تھیں، جنہیں ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا، زہر دیا گیا۔ فتح خیبہ کے بعد ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن وہاں قیام فرمایا تو یہودی سلام بن مشکم کی بیوی زیب نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو پیش کیا تو گوشت بول پڑا کہ حضور مجھے استعمال نہ فرمائیں، میں زہر آلود ہوں، مگر حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ نے سحر ہو کر کھا لیا جس سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اس واقعہ کی تفصیل فقیر نے فیض الباری شرح بخاری میں لکھی ہے۔ عمرۃ القضاء، اسی سال آپ ذی قعدہ میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں حسب معاہدہ 3 دن قیام فرمایا، واپسی پر مقام صرف میں حضرت سیدہ بی بی میمونہ سے نکاح فرمایا۔ عجیب اتفاق، 44 سال بعد اس مقام صرف جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے چند میل کے فاصلہ پر ہے، حضرت سیدہ بی بی میمونہ کا 51 ہجری میں وصال ہوا، ان کا مزار مبارک یہیں پر ہے۔ عنوان نمبر 4، ہجرت کے 8ویں سال جنگ موتا، یہ جنگ موتا کے مقام پر جو ملک شام کے علاقہ میں واقع ہے، اس میں کفار کا 100,000 لشکر جرار جمع ہوا، مسلمان صرف 3,000 تھے مگر قوت ایمانی کے ساتھ کفار کے سامنے سینہ سپر ہوئے، اپنی جان مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ لے کر ایسی مارکہ آرائی کی کہ اسلام میں ایک تاریخی یادگار جنگ بن کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اس جنگ میں 12 عظیم المرتب صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگی مہارت اور کمال ہنرمندی سے 100,000 مخالف فوج کے سامنے ڈٹے رہے کہ 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اسلامی لشکر نے بہت سارے کفار کو واصل جہنم کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ مدینہ میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا مشاہدہ فرمایا۔ مختصر احوال کچھ یوں ہے، جنگ موتا کا مارکہ جب گھمسان کا رن پڑا تو عالم ماکان و ما یکون ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر میدان جنگ کا مشاہدہ فرمایا اور سارا احوال اپنے صحابہ کرام کو سنایا، چنانچہ آپ نے انتہائی رنج و غم کی حالت میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ جھنڈا لے کر آگے بڑھے، وہ بھی شہید ہوئے، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ یہ خبریں سنا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فتح مکہ۔ اسی سال 21 رمضان المبارک بمطابق جنوری 630 کو فتح مکہ ہوا۔ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آبائی شہر مکہ سے جس بے سر و سما کے ساتھ ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، آپ اور آپ کے غلاموں پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، بے شمار صحابہ کرام و صحابیات کو تہ تی کیا گیا، جس شہر میں آپ پر ظلم، جبر اور بربریت کی انتہا کر دی گئی، آج اسی شہر میں 12,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، مگر اس شان سے کہ اپنی اونٹنی پر سارے انور جھکائے سورت فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، اپنی لشکر کو بھی ہدایت جاری فرمائی، جو ہتھیار پھینک دے اور جو خانہ کعبہ میں پناہ لے وہ حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے، اسے قتل نہ کیا جائے، بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی اور قیدی قتل نہ کیا جائے۔ آپ کی فوج جب شہر میں داخل ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستہ سے کچھ کفار نے مقابلہ کیا، پھر بھاگ گئے۔ دو صحابی حضرت زبن جعفر فہری اور حضرت خنیس بن خالد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور 28 کافر مارے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں پہنچے تو 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمان کی لکڑی سے بت توڑتے جاتے تھے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے جاتے تھے، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہی تو مٹنے والا ہے۔ پھر آپ نے شکرانے کے نوافل ادا فرمائے اور صحن کعبہ میں تشریف لائے تو وہاں سرداران مکہ اپنی گردن جھکائے جمع تھے، ان میں بہت سارے مظلوم مسلمانوں کے قاتل بھی تھے، جنہوں نے آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے وہ لوگ تھے، جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے وہ خونخوار تھے، جنہوں نے آپ پر بارہا قاتلانہ حملے کیے وہ ظالم اور بے رحم بھی اس مجمع میں تھے، جنہوں نے غزوہ احد میں آپ پر حملہ کر کے چہرہ انور کو لہولہان کر ڈالا۔ مکہ کے وہ اوباش بھی تھے جو ایک طویل عرصہ تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب اطہر کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مرتکب بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرایا، جس کی وجہ سے ان کا حمل ساکت ہو گیا۔ اس اجتماع میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کی ناک کان کاٹے اور ان کی آنکھیں نکالی اور ان کا سینہ چاک کر کے جگر نکال کر چبایا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے سید المؤذنین حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب، حضرت خبیب وغیرہ رضی اللہ عنہم کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا اور کسی کو آ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر سلایا تھا۔ آج یہ سارے کے سارے نبوی لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آج یقیناً ہماری لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، آج مسلمانوں کی فوج ہمارے بچوں کو نیست و نابود کر دے گی۔ اس خوف و حراس کے عالم میں ہمارے حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ بتاؤ، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے۔ یہ لوگ اگرچہ ظالم تھے، شکی القلب اور بے رحم، لیکن مزاج شناس تھے۔ پکار اٹھے، اخو کریم و ابن اخے کریم، آپ کریم بھائی اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ کی نظریں رخ الوضحا جمال جہاں آرا پر لگی ہوئی تھیں، آپ کے کان شہنشاہ کون و مکان کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے. آپ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا, لا تسریبا علیکم الیوم فذهبوا انتم الطلقاء, آج تم پر کچھ گرفت نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان سن کر مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشک بار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کے دھارے بن کر ان کے رخساروں پر مچلنے لگے اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرکیف نعرے سے حرم کعبہ کے درو دیوار جھوم اٹھے. ہر طرف سے انوار کی بارش ہونے لگی. کفار نے مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کر رکھا تھا, آج ان کے حقوق دلائے جاتے, لیکن آپ نے مہاجرین کو حکم فرمایا وہ اپنی مملوکات کو چھوڑ دیں. نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ کی چھت پر جا کر اذان پڑھی. مکہ مکرمہ میں یہ پہلی اذان تھی. گستاخ اگر کعبہ کے غلاف میں بھی لپتے ہوئے ہوں تب بھی انہیں قتل کر دیا جائے. فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا, مگر چند ایسے گستاخ بھی تھے ان کے متعلق فرمان جاری ہوا کہ وہ اگر غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو بھی انہیں قتل کیا جائے. ان میں چند ایک تو مسلمان ہوئے اور چند کو قتل کر دیا گیا. نمبر ایک, عبد العزا بن ختل مسلمان ہو کر مرتد ہوا, آج غلاف کعبہ میں چھپا ہوا تھا, اسے سعید بن حریث مخرومی اور ابو برزہ اسلمی نے قتل کیا. نمبر دو, حریرس بن تفید اپنے اشعار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب کرتا تھا. نمبر تین, اور حارث بن تلاتلا بڑا منہ پھٹ موزی گستاخ تھا, ان دنوں کو آج حضرت مولا علی شیر خدا نے قتل کیا. نمبر چار, مکیس بن سبابہ کو نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا. نمبر پانچ, قریبہ ملونہ ابن ختل کی لونڈی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتی تھی, اسے قتل کیا گیا. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 19 دن وہاں قیام رہا. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. اسی سال شوال المکرم میں غزوہ حنین بھی ہوا, جس میں اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی, جبکہ کفار کو شکست اور مسلمان فتح سے شاد کام ہوئے. اسی سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ اور آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. عنوان نمبر پانچ, ہجرت کے 9 سال. اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصولی کے لیے نگران مقرر فرمائے. اسی سال حاتم تائی کا بیٹا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اور اس کی بیٹی صفانہ بنت حاتم نے اسلام قبول کیا. غزوہ تبوک, اسی سال ماہ رجب جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے. تبوک مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک مقام ہے. صحابہ کرام کی جانساری, یہ غزوہ سخت گرمیوں اور شدید کاہت کے دنوں میں تھا, اس لیے اس کا نام غزوہ الاسرت بھی ہے. اسی موقع پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا, جبکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے 1,000 اشرفی پیش خدمت کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم پیش کیے. اس کے علاوہ صحابہ کرام نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے مال و جان کا نذرانہ پیش کیا. صحابیات نے اپنے زیورات اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کیے. گم شدہ اونٹنی کی خبر دی۔ تبوک کو جاتے ہوئے ایک جگہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم فرمایا۔ جاتے وقت آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ صحابہ کرام اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ منافقین میں زید بن لعیت نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، اپنی گمشدہ اونٹنی کا پتہ نہیں۔ آپ کو منافق کے تان کا پتہ چلا تو صحابہ کرام میں ایک صحابی کو فرمایا، فلاں گھاٹی میں ایک درخت کے ساتھ میری اونٹنی کی مہار الجھ گئی ہے، تم جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ جب صحابی وہاں پہنچے تو اونٹنی کو وہاں موجود پایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس قوم کا کیا حال ہے جو میرے علم میں تان کرتی ہے۔ اس غزوہ میں روم کے عیسائی لشکر پر اسلامی فوج کا ایسا روب و دبدبہ چھا گیا کہ مارے ڈر کے وہ میدان میں ہی نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن میدان جنگ میں انتظار کر کے بخیر و خوبی مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مسجد ضرار کو گرانے کا حکم۔ اس غزوہ کی واپسی پر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ضرار کو گرانے کا حکم سورۃ توبہ میں نازل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن وخشم، حضرت مان بن عدی رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ اس مسجد کو گرا کے اس میں آگ لگا دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج مقرر فرمایا۔ غزوہ تبوک کے بعد زیقاد میں آپ نے 300 صحابہ کرام کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو نقیب الاسلام اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت جابر بن عبداللہ و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کو معلم الحجاج بنا کر روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورۃ برات کی 40 آیات تلاوت کر کے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا، نہ ہی برہنہ ہو کر طواف کرے گا۔ عنوان نمبر 6، وفود کی آمد۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے قبائل وفود کی شکل حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ چونکہ اس قسم کے وفود اکثر 89 ہجری کو مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، اسی لیے سن 9 ہجری کو لوگ ست الوفود کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فقیر یہاں چند قبائل کے سردار جو وفود کی شکل میں ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اور اسلام کے دامن میں آ کر پناہ گزین ہوئے ذکر کرتا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی قبیلہ کے سردار تھے، یمن میں ان کی حکومت تھی۔ خود تو ہجرت مدینہ سے قبل مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے۔ جب انہوں نے اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی تو چند لوگ مسلمان ہوئے۔ مدینہ منور حاضر ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوئے کہ میری قوم ایمان نہیں لاتی کیونکہ ان میں زنا کی کثرت ہے، آپ ان کی ہدایت کی دعا فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد دوسن، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں واپسی گیا میرے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے میرے قبیلہ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، وہ ان کو لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ وفد صدا زیاد بن حارث صدائی اپنی قوم کے 15 سرداروں کے ہمراہ 8 ہجری میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام کے دامن امن سے وابستہ ہوئے۔ وفد عبد القیس 8 ہجری میں قبیلہ عبد القیس کا وفد مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا۔ جب لوگ بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے تو اپنی سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو چومنے لگے۔ آپ نے انہیں منع نہ فرمایا اور ان کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ تو عبد القیس کو بخش دے۔ وفد ثقیف قبیلہ ثقیف میں سب سے پہلے حضرت عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر اپنے قبیلہ میں اسلام کے عظیم مبلغ بن کر تبلیغ کرتے رہے. ان کی شہادت کے بعد 9 ہجری میں ان کی قوم کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا. آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں قبیلہ ثقیف میں چند صحابہ کرام کو روانہ فرمایا. وہ جا کر لات نامی بت کو توڑے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بت توڑا اور بت خانہ کی بنیادیں تک اکھیڑ دی. وفد بنو حنیفہ. اس قبیلہ میں حضرت سمال بن آسال رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے اسلام پھیلا. یہ قبیلہ مدینہ منورہ میں آ کر مسلمان ہو گیا. اسی وفد میں مسلمہ قذاب بھی تھا. اس نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ اقرار کریں کہ وہ مجھے اپنا جانشین بنائیں گے تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی, اس کے دو ٹکڑے کر کے فرمایا کہ وہ اس آدھی لکڑی پر بیعت کرنا چاہے تو میں منظور نہ کروں گا. یہ شخص اپنے اور اپنی قوم کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بنے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس بد نصیب ازلی خبیث نے 10 ہجری میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ربیع الاول 12 ہجری میں اس سے اور اس کے لشکر سے جہاد کیا. حضرت ویشی رضی اللہ عنہ جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اسے اسی نیزے سے واصل جہنم کیا جس سے انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. پھر فرمایا کہ حالت کفر بہترین انسان سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا اور حالت اسلام بدترین انسان مسلمہ قذاب کو واصل جہنم کیا. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو اس نیکی کے بدلے معاف فرمائے گا. اس کے علاوہ وفد تائی، وفد اشرین، وفد آزاد، فردہ بن عمرو کا وفد، قبیلہ حمدان کا وفد، نجیب قبیلے کا وفد، وفد بنی سعد ندیم، وفد بنی سعد، وفد بھرا، وفد ازرا، وفد خولاں، وفد محارب، وفد غسان، وفد بنو حارث، وفد بنو عیش، وفد غامد، وفد بنو فزارہ، وفد سلامان، علاقہ نجران کے دو وفد، وفد نخا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے. ان کے قبائل کے علاوہ دیگر وفود کے تفصیلی احوال فقیر نے اپنی کتاب سیرت کبریا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں درج کر دیے ہیں. ہجرت کے 10ویں سال کے اہم واقعات. اسی سال ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا جسے تاریخ اسلام میں حجت الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام شریک ہوئے. 4 ذی الحج کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے. 9 ذی الحج کو آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات میں اپنی اونٹنی کسوا پر سوار ہو کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں اسلام کے بہت ضروری احکام بیان فرمائے اور زمانہ جاہلیت کی تمام بےحودہ رسومات مٹانے کا اعلان فرمایا. اس خطبہ سے چند اقتباسات درج کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں. زمانہ جاہلیت میں خاندانی تفاخر اور رنگ و نسل کی برتری اور قومیت کے امتیازات کو بہت اہمیت حاصل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام ایک ہے. سن لو لا فضل للعربی علی عجمی. کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی و پرہیزگاری کے سبب. اسی طرح تمام عالم میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی طرف سے یہ فرمان جاری کیا تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر قیامت تک کسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن تمہارا یہ مہینہ تمہارا یہ شہر محترم ہے. عین خطبہ کے دوران قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہوئی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ پھر منا میں بھی آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جو تفصیلا فقیر نے سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھ دیا ہے۔ ہجرت کا 11واں سال ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا ہے۔ اس سال باوجود طبیعت شدید ناساز ہونے کے آپ نے سفر کے مہینے میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر کی روانگی کے وقت اپنے مبارک ہاتھ سے جھنڈا باندھا، علالت شدید ہوئی۔ 29 سفر کو آپ نے ایک جنازہ میں شرکت فرمائی، واپسی پر سر میں درد اور بخار ہو گیا۔ بیماری کے باوجود آپ مسجد میں نماز باجماعت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے منتخب فرمایا۔ طبیعت سخت علیل ہونے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امامت کے منصب کے لیے مقرر فرمایا۔ انہوں نے 17 نمازیں آپ کی ظاہری حیات مبارک میں پڑھائیں۔ بیماری نے شدت اختیار کی تو ماہ ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں آپ کا وصال باکمال ہوا۔ وصال کی تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے 12 ربیع الاول شریف کا ذکر کیا ہے، بعض نے 1 ربیع الاول بتاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔